الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم رزق معلوم. أولئك كما رجع ہے عباد الله المخلصين، کہ ان مخلص بندوں کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا رزق ہوگا جس رزق کا حال ہم کو معلوم ہے، یعنی لا عین رات، ایسا رزق کبھی کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، ایسا رزق ہوگا جو کسی کان نے آج تک سنا نہیں، ولا علی قلب بشر خطر، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ماہر طباخ کے دل کے اندر بھی وہ رزق کا خیال تب گزرا نہیں ہوگا، ایسے رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو جنت کے بعض کھانوں کا قرآن کی حدیث میں آیا ہے تذکرہ، وہ صرف مناسبت اسمیہ ہے، اوصاف میں مناسبت نہیں ہے. جیسے کہ آتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلا کھانا حبیب الحوت، مچھلی کے جگر گوشے کے کباب ہوں گے، تو اس کی کیفیت کچھ الگ ہی ہوگی، صرف نام ہے مشابہت میں. یہ دنیا میں جس طریقے سے فش کباب ہوتے ہیں اور مچھلی کی کلیجی کے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ اتنی مناسبت ہے. تو بعض حضرات نے رزق معلوم کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ایسا رزق جن کے خصوصیات جانے ہوئے ہیں، اور اس کی ایک خصوصیت ہم کو معلوم ہے، باقی خصوصیات انشاءاللہ وہیں جا کے پتہ چلے گی، وہ ہے لا زوال ہونا. کہ دنیا کے اندر تو کتنا ہی قیمتی اور عمدہ کھانا ہو، کھنچا کھا لی کھانا ختم، وہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں لا زوال، کبھی ختم نہ ہونے والا کھانا ہوگا. اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ رزق معلوم کا مطلب ہے کہ صبح و شام ان کو کھانا دیا جانا معلوم ہے، باقی دوسرے اوقات کے اندر کھانا طلب اور چاہت پر ملے گا، اور صبح و شام کو طلب ہو کہ چاہت نہ ہو، ملے گا ہی ملے گا. اور بعض نے معلوم کا ترجمہ کیا ہے یقینی، کہ وہاں رزق یقینی ملے گا. دنیا کے اندر رزق کے بارے میں احتمال لیتا ہے کہ بھائی آپ کام سے تھکے ہوئے گھر پہنچے، ہو سکتا ہے بیوی نے پکایا نہ ہو، لیکن تھوڑا ہی کہ بیوی نے پکا کے دسترخوان تیار رکھا ہے، ہو سکتا ہے نہ پکایا ہو، اس دن کپڑے دھونے میں لگ گئی، کسی اور کام میں لگ گئی، بیمار ہو گئی تو ہوٹل سے منگوانا پڑا یا آپ کو جا کے آملیٹ بنانی پڑی. وہاں ایسا نہیں ہوگا، جس کو معلوم وہاں یقیناً کھانا ہوگا. یہ بھی بعض حضرات نے مطلب بیان کیا ہے، اور بعض نے دائمی مطلب نکالا ہے کہ وہاں کا رزق دائمی ہوگا، فواقی ہو، یعنی وہ کھانا ایسا ہوگا کہ اس میں لذت ہی لذت ہوگی. دنیا کے اندر انسان جو کھانے کھاتا ہے بھوک مٹانے کے لیے، جنت کے تمام کھانے بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں بھوک ہوگی ہی نہیں کہ بھوک مٹانے کی ضرورت پڑے. دنیا کے اندر جو کھانے کھائے جاتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے حصول قوت، وہاں کمزوری ہوگی ہی نہیں کہ حصول قوت کی ضرورت پڑے. جس طرح دنیا میں کھانا کھا لیا کا اس کے بعد ذرا پھلوں کی ڈش آ جائے تاکہ ذرا مزہ آوے، لذت آوے، تو اس طریقے سے جنت کا کھانا جو کھایا جائے گا وہ تمام کا کھانا، تمام کھانا محض حصول لذت کے لیے ہوگا. اسی کو فواقیہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. وہم مکرمون، اور وہ جنت کے اندر باعزت ہوں گے. یعنی کہ دنیا میں بعض مرتبہ غذا حاصل کرنے کے لیے انسان کو ذلت ہی اٹھانی پڑتی ہے کہ لائن میں کھڑے رہو، پلیٹ لے کر کے دوڑو، ایسی سب کیفیتیں وہاں پر نہیں ہوگی. وہاں پر تو باعزت آپ کو اپنی جگہ پہنچایا جائے گا کھانا، جہاں آپ جلوہ افروز ہیں وہیں پر جو ہے وہ خدام غلمان آ کر کے آپ کا کھانا پہنچا دیں گے. اور جنت میں کسی طرح کی توہین نہیں ہوگی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات کے اندر. علی سرور متقابلین، جنت میں کبھی کبھی جنتی لوگ اپنے اپنے محلوں سے نکل کر کے کہ چلو آج پکنک منانے جا رہے ہیں، آج اپنے پارٹی میں جا رہے ہیں، تو سب جنتی اپنے اپنے محلوں سے نکل کر کے آئیں گے اور ایک جگہ پارٹی ہال میں یا پارٹی پلاٹ میں یا کسی کے فارم ہاؤس میں جمع ہوں گے اور وہاں جو ہے پارٹیاں کریں گے. تو وہ پارٹیوں میں حال کیا ہوگا کہ وہاں جو نششت گاہیں بنی ہوگی اس میں ہر ایک کا چہرہ ایک دوسرے کے سامنے آتا ہوگا، کسی کو کسی کا پیچھے والا حصہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ کسی کی پیٹھ کا نظر آنا یہ اس سے عداوت کی علامت ہوتی ہے. تو وہ تو مجھے دعوت نہیں ملا نہیں تو ابھی منہ پھرا لیا، ایسا وہ میرے سے نفرت رکھتا ہے. تو ایسی کوئی نفرت وفرت وہاں پر ہوگی نہیں، سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے. اور شریر اور چارپائیاں وہاں ایسی ہوگی، روایتوں میں آتا ہے کہ مقام صنعاء یہ یمن کا دارالسلطنت ہے، وہاں سے لے کر مقام جابیہ تک ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عدن سے لے کر ایلیا یعنی مسجد اقصا تک اتنے چوڑے چوڑے تو ان کے پلنگ ہوں گے، شریر اور تخت ہوں گے، اور وہ بھی موتیوں اور جواہرات سے اوپر اس کی چھت بنی ہوگی، اور یاقوت موتی زبرجد یہ ان کی چارپائیوں پہ لگے ہوں گے، اس پر آ کر کے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے. اور مزید برآں یطاف علیہم بکأس من معین، کہ خدامین، خدامین سے مراد ہیں غلمان، خوبصورت چھوکرے. بعض کہتے ہیں کہ کفار کی جو نابالغ اولاد مر جاتی ہے وہ خدام کے طور پر وہاں ہوگی، کیا ممکن ہے کہ اللہ مستقل اس طرح کے چھوکروں کو وہاں جنت میں پیدا کر دے جنتیوں کی خدمت کے واسطے؟ وہ کیا کریں گے؟ کاف یعنی کہ جام، کاف کا ترجمہ جام، وہ بریڈ پر لگاتے ہیں وہ نہیں، بلکہ جس پیالے کے اندر شراب بھری ہوئی ہو اس کو کاسن عربی میں کہتے ہیں، اردو میں جام کہتے ہیں، اور جب شراب نہیں ہوتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں پیالہ، کٹورا. تو جب تک اس میں شراب ہو اس کو جام اور کاس کہا جاتا ہے. نمعین یعنی صاف ستھری جنت کی نہروں میں سے وہ شراب جو ہے لائی جائے گی، بیضاء سفید رنگ کی ہوگی، ایک دم صاف ستھری، دنیا کی شرابوں کی طرح دیکھنے کا جی نہیں چاہے ایسی نہیں ہوگی، سفید. لذت للشاربین، پینے والوں کو اس میں لذت لگے گی، مزہ آئے گا، ٹیس آئے گا اس کے اندر. لا فیہا غول، غول کہتے ہیں سستی کو، غول کہتے ہیں نشے کو، غول کہتے ہیں درد سر کو، غول کہتے ہیں عقل کی خرابی کو. کوئی چیز وہاں کی شراب کے اندر نہیں ہوگی کہ پینے کے بعد چڑھے، ایسی چڑھے کہ آدمی کو تارے زمین کے نظر آنے لگے اور خود کو جو ہے اقوام متحدہ کا صدر سمجھنے لگے، ایسی پاولی بھی نہیں جائے گی وہاں کسی کی. وَلَهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ، اور اس کی وجہ سے عقل کے اندر کوئی فتور بھی نہیں آئے گا، پاولی چھٹکے گی بھی نہیں. اور وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِينَ، اور ان کے پاس نیچی نگاہیں والیاں ہوگی، بڑی بڑی آنکھوں والیاں ہوگی، یعنی حور جنتی. قاصرات الطرف کا کیا مطلب؟ نمبر ایک، ایک مطلب قاصرات الطرف کا یہ ہے کہ جنت کی حوریں اپنی نگاہیں نیچی رکھے گی، اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے گی، یہ صفت ہے جس کو محل مداح میں قرآن میں بیان کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ عورتوں کی یہ صفت پسندیدہ ہے کہ وہ اپنی نگاہیں صرف اپنے شوہر پر اٹھائے, دوسرے غیر محرم مردوں کو نہ دیکھتی پھرے. یہ اس عورت کا وصف سمجھا جاتا ہے. ان حوروں کا حال یہ ہوگا کہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کی طرف دیکھتی ہوئی نہیں ہوگی. چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جنت کی عورتیں اپنے شوہروں سے کہے گی کہ میرے رب کی عزت کی قسم, اس پوری جنت میں مجھے تم سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا. جس اللہ نے مجھے تمہاری بیوی اور تمہیں میرا شوہر بنایا, تمام تعریف اسی اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے. اس طرح وہ جنت کی حوریں بولنے والیاں ہوگی. دیکھو دنیا میں کوئی بیوی اپنے شوہر سے کتنی بھی محبت رکھتی ہو, لیکن کبھی بیوی اپنے شوہر کے سامنے کسی اجنبی مرد کی تعریف کرے نا, فلانے تو بہت اچھے ہیں, تو شوہر کو دل میں چپتا ہے. دیکھنی میری بیوی ہو کے دوسرے کے وقان کرتی ہے. یہی حال عکس کی صورت میں بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے سامنے کسی اور عورت کی تعریف کر دے تو اس کو جو بغیر پیٹرول کے آگ لگتی ہے. اس طریقے کا معاملہ جنت کے اندر نہیں ہوگا. وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ, تو ان کے پاس ایسی بیویاں ہوگی جن کی نگاہیں نیچی اور جھکی ہوئی ہوگی. معلوم ہوا کہ عورتوں کی نگاہوں کا پست اور جھکا ہوا ہونا جنت کا وصف محمود اور پسندیدہ ہے. تو دنیا میں تو بدرج اولا یہ وصف پسندیدہ ہے. قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن, اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے وہ اپنے شوہروں کی نگاہوں کو جھکانے والیاں ہوگی, یعنی اتنی حسین اتنی خوبصورت ہوگی کہ ان کے شوہروں کی نگاہیں کسی دوسری عورت پر اٹھے گی ہی نہیں. میرے گھر میں اتنی اچھی بیوی ہے نہیں, میں کائے کو دوسرے کی بیوی کے دیکھو. ہمارے گھر میں اتنا اچھا نمونہ ہے, اسی لیے کہا وہ اپنے شوہروں کی نظروں کو نیچی رکھنے والی کہ دوسرے کی طرف ان کی نگاہ اٹھ کے جاوے ہی نہیں. اتنی خوبصورت بیویاں جنت کے اندر ان کو میسر ہوگی. اسی لیے آپ نے امامت کے حقدار کے مسائل میں مسئلہ پڑا ہے کہ جب تمام اوصاف کے اندر برابر والے ائمہ جمع ہو جائے تو وجہ ترجیح میں ایک ترجیح یہ بھی فقہا نے بیان کی, جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہو اس کو آگے بڑھانے کا. کیونکہ جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہوگی وہ کہیں پھانسی نہیں مارتا ہوگا, اسی لیے جو ہے اس کو آگے بڑھانے کا, یہ بھی ایک وجہ ترجیح فقہا نے لکھی ہے. تو فرمایا کہ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ, اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شوہر اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر نہ اٹھائے, یہ بھی ایک پسندیدہ وصف ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, بعض حضرات نے اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ جنت کی حوروں کی آنکھیں لحاف و غلاف والی ہوگی, یعنی جن کی پلک جیسے گھید کے پر ہوتے ہیں ایسی. دیکھو بعض عورتوں کی پلکیں جو ہے نا تھوڑی جھکی ہوئی رہتی ہے, جس سے ان کی آنکھیں ایسی معلوم ہوتی جیسے بن بن جیسی ہے. تو اس طرح کی جو ہے ان کی آنکھیں ہوگی جنت کی عورتوں کی آنکھیں, اور یہ بھی ایک نہایت اعلیٰ ترین حسن سمجھا جاتا ہے. یعنی بڑی بڑی آنکھیں والیاں ہوگی. کأنہن بیض مکنون, گویا کہ وہ عورتیں رنگ کے اندر شتر مرغ کے انڈوں کی طرح ہوگی جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پروں کے اندر. شتر مرغ کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ خالص سفید نہیں ہوا کرتے. تو خالص سفیدی یہ کوئی حسن نہیں ہے, ورنہ چونٹ مار دو گی تو سفیدی کوئی خالص حسن نہیں ہے. دیکھو یوروپ کی عورتیں خالص چونے جیسی سفید ہوتی ہیں, وہ تو بہت بھدی دکھتی ہے, تو وہ کوئی مزہ نہیں. اس لیے یہاں اس کو انڈے سے تشبیہ دی, شتر مرغ کے انڈے میں سفیدی ماں سرخی کے ہوا کرتی ہے, لال رنگ اس میں ملا ہوا ہوتا ہے, اور یہ نہایت اعلیٰ ترین حسن سمجھا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ انڈا جب پروں کے نیچے چھپا ہوتا ہے تو کوئی گرد نہ لگے, غبار نہ لگے, میل کچیل نہ لگے, تو گویا کہ ہر اعتبار سے وہ پیک ہوگی, اوپر سے بھی نیچے سے بھی, ذرہ برابر بھی اس کے اندر کسی طرح گندگی, گرد, میلا پن, کمی کوئی اس کے اوپر لگی ہوئی نہیں ہوگی. تو یہ سفیدی سرخی مائل کے اندر اس کو تشبیہ دی گئی اَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ, کہ وہ ایسی عورتیں ہوگی جو انڈوں کی طرح سفید, اور وہ انڈے بھی پروں کے اندر چھپے ہوئے ہوں. اس لیے مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے سفر نامے میں جہاں اندلس کا سفر نامہ لکھا ہے وہاں پڑھنا, انہوں نے لکھا ہے کہ یوروپ کے دوسرے ملکوں کے اندر جو سفیدی دیکھی گئی اس کے مقابلے کے اندر اسپین والوں کے اندر خوبصورتی زیادہ ہے. اور اس کی وجہ کیا, یوروپ کے دوسرے ملکوں میں خالص چونا ہے سفید رنگ کا, اور اندلس کے اندر چونکہ وہ عربوں کی نسل ہے اس واسطے ان کی سفیدی کے اندر لالی ملی ہوئی ہے, اور جس سفیدی کے اندر لالی ملی ہوئی ہوتی وہ حسن بڑا نرالا ہوا کرتا ہے. اور عربوں کے اندر عورتوں کا حسن جمال اسی کو سمجھا جاتا ہے, سفیدی مع سرخی, اور یہی اعلیٰ ترین حسن ہوا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک جو آپ شمائل میں پڑھیں گے اس میں یہی بات آئے گی, سفیدی سرخی مائل, اور یہ اعلیٰ ترین حسن جمال سمجھا جاتا ہے. انہن بیض مکنون, اور بعض نے اس کو تشبیہ دی ہے نرم و نازک کے اندر, جس طریقے سے انڈا کیسا نرم نازک ہوا کرتا ہے, اس کو ابال کے چھلکا نکال دو تو کیسا وہ نرم نرم گدگدی والا ہوتا ہے, ایسے وہ نرم و نازک گدگدی والیاں ہوگی. کأنہن بیض مکنون, گویا کہ وہ انڈے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. اور بعض نے اس کو کچنے پن کے اندر تشبیہ دی, دیکھو انڈے کے اندر کھردورا پن نہیں ہوا کرتا ہے, کیسے چکنا پن ہوا کرتا ہے ایک خاص انداز کا, ایسی جو ہے وہ ہوگی. کأنہن بیض مکنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون, اب جنتی لوگ جنت کے اندر کیا ہوگا, ایک ہاتھ میں شراب کے پیالے, دوسری طرف حور, اور پھر جنت میں پارٹی چل رہی ہے, اور اس حال میں ان کے تذکرے چالو ہوں گے, کائی کے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت اور سوال جواب کریں گے, دنیا کی سرگزشت بیان کریں گے کہ دنیا میں کیسی تکلیف میں اپنے گزرے تھے, کیسی مشقت میں, کہ مسور اور مونگ کی دال یہ ہمارے لیے وقف تھی, گویا کہ اس نے اپنی زندگیاں ہمارے لیے وقف کر لی تھی, مگ, مسور, مونگ کی دال وغیرہ نے, اب دیکھو اللہ نے اس کے نتیجے میں یہاں کیسی کیسی آئٹما عطا فرمائی, اس طرح جنتی لوگ وہاں بات چیت کریں گے. اور دنیا کے حالات, مصائب اور مصیبتیں جس سے گزر کر کے وہ آئے اس کا تذکرہ کریں گے, اس تذکرے کے درمیان جو ہے ایک مومن کو اس کا بے ایمان دوست یاد آ جائے گا, قال قائل منهم انی کان لی قرین, ایک فرد مراد نہیں ہے, ہر مخلص مومن جس کا دنیا میں کبھی کسی بے ایمان سے سابقہ پڑا اور ضرورت کی وجہ سے اس کے تعلقات رہے دنیاوی اعتبار سے, وہ ان کو یاد کریں گے. چنانچہ ایک ان میں سے کہے گا کہ میرے لیے تو ایک دنیا میں دوست تھا. بعض مفسرین نے یہاں وہ سورہ کہف کے اندر جو واقعہ گزرا تھا نے, وہ دو دوست والا, اس کو مراد لیا ہے, جس میں ایک کا نام یہودہ تھا, دوسرے کا نام پطرس تھا. وہ جو نام پورا واقعہ گزرا تھا, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ, اس کی طرف بھی اشارہ مراد لیا ہے. تو ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا تو دنیا میں ایک دوست تھا جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتا تھا. یقول ائنک لمن المصدقین, وہ دوسرا منکر باس مجھے کہتا تھا کہ کیا تو مرنے کے بعد کی زندگی کی تصدیق کرتا ہے, وہ آر دلاتا تھا, آر چلا مر جانے کا, پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونے کا, تو اس طریقے سے وہ آر دلاتا تھا, وہ منکر باس مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر. اور وہ یوں کہتا تھا, اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا, क्या जब हम मर जाएंगे, मर करके गल सड़ के मिट्टी बन जाएंगे, हमारी हड्डियां खत्म हो जाएगी, इन्ना लमदीनून, तो क्या हमको आखिरत में दोबारा जैसा सजा दी जाएगी, हिसाब लिया जाएगा। वो मुझे ऐसी बातें करता था। قال هل انتم مطلعون, ये قال किसका कॉल है? बाज़ हज़रात कहते हैं कि बारी ताला फरमाएंगे उन जन्नतियों से कि तेरे उस दोस्त काफिर दोस्त को देखना है कि वो अभी किस हाल में है, और ये दिखाया जाना इसलिए होगा ताकि अल्लाह सुबहानहु व ताला की नेमत और फजलो करम का मजीद इस्तेहज़ार हो, मजीद अल्लाह के फजल व करम की तरफ ध्यान और तवज्जो हो, इसीलिए जो है वो इस तरह की बातें करेगा। और हज़रात कहते वो जन्नती लोग आपस में एक दूसरे से बात करेंगे कि चल जरा आपने वो देखे तो सही, वो जहन्नम में कहाँ है, कैसा पड़ा हुआ है। قال هل انتم مطلعون, वो कहेंगे कि क्या तुम उसको झांक करके देखना चाहते हो अभी वो किस हाल के अंदर है। उस वक्त जन्नत का हाल ये होगा, जहन्नत जन्नत बहुत ऊंची मालूम होती होगी और वहाँ से जहन्नम बिल्कुल नीचे नजर आती हुई होगी, इस तरह उनको जहन्नम नजर आएगी। हल अंतुम मुत्तलिउन, कहा चलो जरा देखे तो सही। सब तौला फराआहु फी सवाइल जहीम, चुनांचे वो उसको झांक करके देखेंगे तो देखेंगे कि वो तो जहन्नम के बिल्कुल दरमियान में पड़ा हुआ है। قالت الله إن كنت لتردين, तो वो कहेगा उसको, इसको मोमिन काफिर को जो जहन्नम में है उसको, खुदा की कसम तू तो मुझको भी हलाक करने लगा था, यानी दुनिया में तू मुझे भी दावत देता था कुफर की, शिर्क की, अल्लाह की नाफरमानी की, तो मुझे भी ऐसी गंदी गंदी बात की दावत देता था, तो मुझे भी हलाक करने जा रहा था, मैं तेरी बात मान लेता तो मैं भी आज जहन्नम में आता, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ मैंने तेरी बात मानी नहीं। वलौला निअमत रब्बी लकुंतु मिनल मुहबरीन, अगर मेरे रब की नेमत न होती, मेरे अल्लाह ने ईमान मुझे न दिया होता, तो मैं आज तेरे साथ जहन्नम में पकड़ करके लाया हुआ होता। ये तो मेरे रब का एहसान हुआ कि उसने मुझे जहन्नम से बचा के रखा, ईमान से नवाजा। अफ़मा नहनु बिमय्यितीन, चुनांचे अहले जन्नत आपस में बतौरे खुशी और बतौरे फरहत और मजाक के कहें, खुशी के कहेंगे क्या अब हमको मरना है? नहीं 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 नहीं, अब कोई मौत नहीं। इल्ला मौततन अल-ऊला, दुनिया में एक बार मर चुके, अब दोबारा हमको मौत आने वाली नहीं है। वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, और हमको आखिरत के अंदर कोई अजाब नहीं दिया जाएगा। चुनांचे मोमिनीन और मलाइका आफत के अंदर बातचीत करेंगे, मलाइका कहेंगे ए जन्नती लोग, अब हमेशा तुमको यहाँ रहना है, दुनिया में एक बार मरे सो मरे, अब दोबारा तुमको मौत आने वाली नहीं है। और बाद हज़रात ने उससे ये मुराद लिया कि जब मौत को ज़बह कर दिया जाएगा, उस मौके के ऊपर मलाइका कहेंगे कि जो है अब तुमको हमेशा हमेशा इस जन्नत के अंदर रहना है, और अल्लाह ताला की नेमत को इस्तेहजार करेंगे कि ये कितनी बड़ी नेमत है, अब हमको मौत आने वाली नहीं है। जिसको ये बात हो जाएगी कि मौत न आने का यकीन और जन्नत का दायनी यकीन, और आपस में उसके मजाक मुजाकरे मजे ले लेकर करेंगे, तब तो अपने को यहाँ हमेशा रहने का है, तो उस वक्त के लिए फरमाया इन्ना हाज़ा लहुल फौज़ुल अज़ीम, ये है बहुत बड़ी कामयाबी। लिमिथ्लि हाज़ा फलयअमलिल आमिलून, ऐसी जन्नत को हासिल करने के लिए मेहनत करने वालों को मेहनत करनी चाहिए। ये है मेहनत करने की चीज, आदमी ऐसी जन्नत को हासिल करने के लिए मेहनत और मुजाहदा और मशक्कत बर्दाश्त करे। मुफस्सिरीन फरमाते ये उन मगलूबुल हाल खुश्क सूफियों की तरबीत है जो कभी कभी अपनी जुबान से यूँ कहते अपने को तो जन्नत से भी कोई पड़ी नहीं और जहन्नम से कोई डर नहीं, अपने को तो असल अल्लाह ताला की रजा चाहिए। जन्नत जहन्नम के लिए इबादत करना گویا کہ وہ اس کو اخلاص کو منافی کہتے ہیں. بعض لوگ ایسی باتیں بولتے ہیں اور ایک شعر بھی وہ لوگ پڑھتے ہیں, دل میں اگر حور جنت کی بسی ہے تو یہ عبادت کیا ہے, یہ سودا گیری ہے. کہ اگر تم عبادت کرو جنت کی حور حاصل کرنے تو کہا یہ سودا گیری ہے, یہ عبادت نہیں ہے. تو یہ خشک صوفیوں کا اس میں رد ہو گیا کہ نہیں, جنت تو رضا الہی کا مظہر ہے. خود باری تعالیٰ فرما رہے لمثل ھذا فلیعمل العاملون, لہٰذا اس کے لیے کوئی آدمی اگر محنت کرے حصول جنت کے لیے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے تو یہ اخلاص اکمل کے بھی منافع نہیں ہے, یہ کامل اخلاص. پھر وہ سب اقوال نقل کرتے ہیں کہ ایک دن رابعہ بصریہ جا رہی تھی ایک ہاتھ میں آگ میں ایک ہاتھ میں پانی لے کر کے, بھائی کہاں جا رہی ہے؟ کہا اس آگ سے جنت کو جلا ڈالوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں. کہا کیوں؟ کہا لوگ اسی کے لیے عمل کرتے ہیں اس واسطے. تو اس طرح کی سب باتیں بہت کرنے کی نہیں ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون, اس جیسی جنت کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. ذالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم, کیا یہ بہتر ہے مہمانی کے واسطے یا زقوم کا درخت؟ دیکھو یہ تقابل کے طور پر بیان کیا گیا, یہ ہے جنت, یہ ہے نعمائے جنت جس میں استقبال کیا جائے گا اللہ کے نیک بندوں کا. تو وہ اچھا ہے یا جن کے لیے زقوم کے ذریعے سے جن کا استقبال کیا جائے گا جہنم کے اندر, وہ بہتر ہے. قرآن کے جہنم باز روایتوں سے پتہ چلتا ہے اہل نار کا استقبال زقوم اور کھولتے ہوئے پانی سے کیا جائے گا. جہنم کی سب سزائیں تو بعد میں ہوگی, پہلے وہیں پر جہنم کے دروازے پر ان کے لیے ایک طرف کھولتا پانی اور زقوم ہوگا. جیسے کہ بہت ساری ہوٹلوں میں ہم جاتے ہیں اسٹارٹر کے طور کے اوپر بہت ساری چیزیں آتی ہے. آج کل جیسے کہ سعودیہ میں جاؤ تو پہلے قہوہ اور رطب پیش کرتے وہاں کے ریسٹورینٹوں میں. اس طریقے سے جہنمیوں کو جہنم کے دروازے کے اوپر زقوم اور کھولتا ہوا پانی پہ کیا جائے گا. تو کہا یہ بہتر یا وہ جنت کی نعمتوں کا حال بہتر؟ تو ظاہر بات ہے کہ جنت کی نعمتوں کا حال ہی بہتر ہے. نزل کہا جاتا ہے جو کسی کیا مہمان جائے تو اس کے اکرام اور اعزاز کے لیے جو چیز تیار کی جاتی ہے اس کو عربی زبان میں نزل سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہم شجرۃ الزقوم, یہ زقوم جو ہے ایک خطرناک درخت ہے جو زیادہ تر تہامہ میں اگتا ہے. تہامہ مکہ جس صوبے میں آتا ہے اس کو تہامہ کہتے ہیں. تو زیادہ تر یہ تہامہ کے اندر اگتا ہے اور بہت اس کے پتے چھوٹے چھوٹے ہوتے, بہت کڑوا ہوتا ہے, بدبو بھی اس کی خطرناک ہوا کرتی ہے. بعض زقوم تو ایسے ہوتے ہیں زہریلے, بدن کے اوپر لگے تو بخار آ جاوے یا ورم آ جاوے, ایسے وہ زقوم ہوتے ہیں. قریب قریب ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں تھوڑ کے درخت ہے. تھوڑ جس کو گجراتی میں کہتے ہیں, تھوڑ اس کو اردو میں کہتے ہیں. قریب قریب ناخن جس کو کہا جاتا ہے جو صحراؤں میں ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں قریب کے اندر وگئی میں بوٹانیکل پارک ہے تو وہاں بوٹانیکل پارک کے اندر تقریباً 35 قسم کے زقوم رکھے ہوئے ہیں. وہ کبھی دیکھ لینا وہاں جا کر کے, عجیب و غریب قسم کے. تو ازالک خیر نزولا, کیا یہ تمہارے لیے مہمانی کے اندر بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین, یقیناً ہم نے اس کو جہنمیوں کے لیے کافروں کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. کیسے آزمائش کا ذریعہ؟ چنانچہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو جہنم میں ایک درخت ہے تو مکہ کے لوگوں نے اس کی مذاق اڑانا شروع کی کہ بھائی آگ میں تو درخت جل جاتا ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر آگ ہے اور جہنم میں درخت ہے, تو کیسے جہنم میں درخت ہوگا؟ درخت تو آگ میں جا کے جل جاتا ہے. اسی لیے ان کی بات نعوذ باللہ غلط ہے. یہ ہے ان کے لیے امتحان اور آزمائش کہ یہ لوگ جہنم میں درخت کی بات سن کر کے ایمان لاتے یا ایمان لاتے نہیں ہیں, اور ان لوگوں نے اس کو مذاق بنایا کہ دیکھو یہ آدمی درخت کی باتیں کر رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے جو اللہ زمین پر درخت پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے وہ اللہ تعالیٰ آدمی بھی درخت کو پیدا کرنے پر قادر ہے. کوئی چیز مستبعد نہیں ہے. ہم نیوزی لینڈ گئے تھے تو وہاں روٹوروا کر کے ایک جگہ ہے, اس میں 10 کلومیٹر کے احاطے کے اندر کھولتا ہوا گرم پانی ہے, پوری وادی ہے اس کی, اور بعض جگہوں پر تو اتنا گرم کھولتا ہوا پانی کے آگ اور اس کے کھولنے کی بھیانک آوازیں بھی نکلتی ہیں. پورا 10 کلومیٹر کا احاطہ ایسا ہے اور اس میں اندر جانے کے لیے بھی راستے بھی بنے ہوئے, لوگ سیاحت کے لیے جاتے. پہلے باقاعدہ کچھ خاص انداز کے کپڑے پہنا دیے جاتے, پھر اس کے اندر لے جاتے ہیں سب چیزیں دکھانے کے لیے. تو گرم گرم کھولتا ہوا پانی, دھواں, آگ کے بھیانک آوازیں, لیکن وہاں پر بھی دیکھا کہ بعض جگہوں پر ہرے بھرے درخت ہے. میں نے کہا دیکھو دنیا میں اللہ بتاتے ہیں اس طرح گرم گرم پانی, آگ, اور اس کے باوجود بھی اس میں ہرے بھرے درخت, جو اللہ دنیا میں کر سکتے ہیں وہ آخرت میں بھی کر سکتے ہیں. اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ زقوم سے مراد ہے بربری زبان کے اندر کھجور اور مکھن, یہ نہایت مفید غذا سمجھی جاتی ہے. کھجور کو کفری کے ساتھ حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تناول فرماتے تھے کھجور اور مکھن. حضرت عائشہ کی رخصتی کے وقت چونکہ وہ بہت نحیس تھی تو ان کی والدہ نے یہ کھلائے تو اس سے ان کی تندرستی اچھی ہو گئی. تو بربری زبان کے اندر زقوم کہتے کھجور اور مکھن ملا کے ساتھ کھانے کو. تو جب آیت نازل ہوئی تو ابو جہل نے مذاق اڑائی, دوسرے مشرکین نے مذاق اڑائی, دیکھو 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 یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. ہم چلو اگر جہنم میں زقوم ہے نا اور ان کے کہنے کے مطابق ہم جہنمی ہیں تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں, وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے کھجور اور مکھن کھائیں گے. اس طرح مذاق اڑائی ابو جہل نے. تو اس کی طرف آیت کریمہ کے اندر اشارہ ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں دنیا میں بھی آگ میں ایک کیڑا ہوتا ہے اور وہ کیڑا آگ ہی میں زندہ رہتا ہے. اگر وہ آگ سے نکل کر کے باہر آ جاوے تو مر جاوے. اور اس کیڑے کا نام مفسرین نے نقل کیا سمندر. پھر میں نے فیروز اللغات بھی اٹھا کے دیکھی, وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ سمندر ایک کیڑے کا نام ہے کہ جو آگ ہی میں زندہ رہتا ہے اور پھر جو ہے اگر آگ سے باہر نکلے تو مر جاتا ہے. تو جو اللہ سبحانہ و تعالی آگ میں کیڑے کو زندہ رکھنے پر قادر, وہ اللہ سبحانہ و تعالی آگ میں درخت کو بھی زندہ رکھنے پر قادر. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم, وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی آگ کی جڑوں کے اندر سے نکلتا ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا درخت ہوگا کہ جہنم کے ہر ہر درخت کے اندر اس کی شاخیں, اس کی ٹہنیاں پہنچتی ہوگی. کیونکہ جیسے جنت کے درجات ہیں جہنم میں درکات ہیں, تو ہر ہر درخت کے اندر اس کی شاخ اور ٹہنیاں پہنچتی ہوگی. جیسے توبہ درخت جنت کا ایسا ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت کے ہر ہر مکان کے اندر جمے جمے جھکے جھکے آتی ہوگی اور پر بہار منظر معلوم ہوتا ہوگا. اس طرح یہ زقوم کی شاخیں اور ٹہنیاں ہر درکے میں پہنچتی ہوگی. پل اوہا اس کا کھوشا کا روس شیاطین, جیسے کہ شیطانوں کے سر ہوا کرتے ہیں. اب اس کے کھوشے کو شیطان کے سر سے تشبیہ دی گئی, کیا مطلب؟ تو بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں یہ بد شکل کے اندر تشبیہ دینی ہے, جیسے کہ شیطان کا سر ایسا اس کا جو ہے بد شکل اس کی سور اس کا کھوشہ ہوگا. کس کا؟ زقوم کا. جیسے ہمارے یہاں کوئی عورت بال بکھرے ہوئے ہو اور جو ہے میلی کچیلی ہو تو کہتے ہیں بتڑی جیسی دکھتی ہے, दाकण जैसी दिखती है, ऐसा बोलते हैं ना। इस तरीके की ये मिसाल है कि बद शकल और कबीह मंजर के अंदर तस्वीर देने के वास्ते ये कहा गया अन्नहु रुउसुस शयातीन। और बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अहले अरब का हाल ये है कि शैतान दिखता तो नहीं है, लेकिन जब कभी किसी को तस्वीर देनी हो किसी की मकरूह शकल सूरत मकरूह तबीयत में, तो वहाँ शैतान से उसको तस्वीर, शैतान जैसा है वो, तो इस तरीके से ये आयत के अंदर कहा गया। और बाद ने कहा जिस तरह शैतान के अंदर शर ही शर है, इस तरीके से गोया के उसके अंदर जख्म में भी शर ही शर है। और बाद ने कहा कि शयातीन से मुराद है एक खास किस्म का दरख्त होता है और उस दरख्त के साथ उसको तस्वीर दी गई। बाद ने कहा कि शयातीन से मुराद है सांप, और यहाँ कन्नहु रूस शयातीन नागफन का दरख्त मुराद है, शयातीन से सांप मुराद। और हमारी उर्दू में जिसको नागफन कहते हैं, जिस दरख्त को उसके सर की तरह डरावना घबरा जावे ऐसी शक्ल का उसका जो है कोशा होगा, فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا वो उसको खाएंगे। और कहते हैं कि इनको भूख लगेगी, तो भूख लगने के वक्त पर वो जख्म को पेट भर के खाएंगे, उसकी वजह से तकलीफ में इजाफा होगा, पेट में आग बढ़ जाएगी, तो उस आग को बुझाने के लिए खौलता हुआ पानी पिएंगे। फमाले उन मिनहल बुतून जहन्नमी लोग उस जख्म के दरख्त से पेट भरेंगे, ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم फिर गरम गरम खोलता हुआ उकड़ता पकड़ता पानी उसके ऊपर उनको जो है पीने के लिए दिया जाएगा, या मिक्स करके भी दिया जा सकता है कि जख्म और खोलता हुआ गरम पानी इस तरह उनको दिया जाएगा। और ثم ان مرجعهم ليل الجحيم फिर इन सब को जहन्नम की तरफ लौटा दिया जाएगा। देखो इसका एक मतलब बाद मुफस्सिरीन ने ये बयान किया कि जब ये जहन्नमी लोग जहन्नम के करीब पहुँचेंगे, जहन्नम के बाहर बतौर इस्तिकबाल उनको ये जख्म और खोलता हुआ पानी दिया जाएगा, इससे वहाँ उनकी मेजबानी हो जाएगी, फिर इनको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। एक तौजीह ये, दूसरी तौजीह आयत करीमा की ये कि जहन्नम के अंदर एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ जाएंगे, एक मकाम पर महज आग है, अब लगी भूख तो दूसरे मकाम पर जाएंगे, वहाँ पर उनको जख्म और खौलता पानी दिया जाएगा, उससे तकलीफ में और गिरेंगे, फिर अपनी असली जगह पर लौट आएंगे। तो जहन्नम के मुख्तलिफ दरकात और मुख्तलिफ मकामात है, एक मकाम पर सजाए महज, दूसरी जगह पर सजा के तौर पर जख्म और खोलता पानी। तो यहाँ से वहाँ गए खा पी के फिर वापिस दोबारा उस जगह के ऊपर लौट करके आएंगे। और बाद में उसका मतलब मुराद लिया है जमहरीर, जहन्नम के अंदर जो एक गर्म इलाका, एक निहायत सर्द इलाका, तो गर्म इलाके से सर्द इलाके में जब गए, वहाँ जाके तकलीफ मशक्कत बर्दाश्त की, फिर दूसरे गर्म इलाके में आ गए। और बात कहते हैं कि जहन्नम से बिल्कुल बाहर निकल जाना मुराद नहीं होगा, बल्कि एक साइड में जहाँ जख्म और खोलता पानी होगा वहाँ जाएंगे खा पी करके दोबारा वापिस आ जाएंगे। तो तुम मर्जी आहुम, ये सब तौजीहात इसलिए करनी पड़ी कि मर्जी का लफ्ज आया है, तो कि वापिस जहन्नम में जाएंगे, तो क्या इसका मतलब है कि जहन्नम से बाहर निकलेंगे फिर अंदर जाएंगे, मुकम्मल बाहर निकल जाना मुराद नहीं है। इन्नहुम अल्फौ आबाहुम दालीन, और बात कहते हैं कि वाकईतन ऐसा ही है, जहन्नम से बाहर किसी जगह के ऊपर उनके लिए ये मकाम बनाया गया है जख्म और खोलते पानी का, वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ जाने से कोई तकलीफ खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि तकलीफ का सिलसिला तो जारी ही रहेगा। انہم الکو آباؤہم ضالین، ان کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ انہوں نے دنیا میں اپنے باپ دادوں کو گمراہی پر پایا تھا. فہم علی آثارہم یہرعون، فہم علی آثارہم یہرعون، وہ ان کے نقش قدم کے اوپر دنیا میں چلتے رہے، دوڑتے رہے، عمل کرتے رہے، آبا و اجداد کی کفر شرک گمراہی کے کام میں تقلید کی. ولقد ضل قبلہم اکثر الاولین، اور پکی بات یہ ہے کہ ان سے پہلے پچھلی امتوں میں بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے پچھلی امتوں کے اندر ڈرانے والے رسول بھیجے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، آپ دیکھیے کہ جن کو ڈرا دیا گیا ان کا انجام اور ان کی سزا کیسے ہوئی. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ تعالیٰ کے، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ، مگر اخلاص والے بندے یا مخلصین چنے ہوئے منتخب بندے اللہ کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے جو دنیا میں اطاعت عبادت اخلاص سے کرتے تھے. اب سات نبیوں کے واقعات آ رہے ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت ذبی اسماعیل، حضرت موسیٰ، ہارون، حضرت الیاس اور ان کی قوم، اور حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ان کے واقعات ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح نے ہم کو پکارا، یعنی دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ جو سورہ نوح میں موجود ہے، رَبِّ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، اے اللہ میرا بہت برا حال ہے، یہ قوم کی لوگ مخالفت کرتے، اے اللہ آپ میری مدد کیجیے. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم بہت اچھے ہیں دعا کو قبول کرنے والے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نوح کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے بچا لیا، یعنی ڈوبنے سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے نوح اور ان کے گھر والوں کو باقی بچا کر کے چھوڑا. چنانچہ ان کے تین بیٹے سے دنیا پوری آباد ہوئی. دیکھو نوح علیہ السلام کے اوپر ان کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، وہ عذاب عام تھا یا خاص تھا؟ اس میں مفسرین کی دو رائے ہیں. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ پورے عالم میں محیط تھا، اور یہی زیادہ راجح قول ہے، اور دنیا کے تمام لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی تین اولاد کے ذریعے پوری دنیا کی یہ موجودہ نسل چلی، باقی دوسرے لوگ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی نسل نہیں چلی. اور بات کہتے ہیں کہ یہ عذاب صرف یہ عرب کے اندر خاص تھا، علاقائی عذاب تھا، حجاز مقدس میں یہ عذاب خاص تھا، پورے عالم میں نہیں آیا تھا. یا جس علاقے میں نوح علیہ السلام رہتے تھے وہی عذاب آیا تھا، پورے عالم کا عمومی عذاب نہیں تھا. وہ ہے کہ عالم کے دوسرے علاقوں میں جو انسان تھے ان کی نسلیں تو چلتی رہی، لیکن جہاں عذاب آیا اور لوگ ہلاک کر دیے گئے، وہاں نوح علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے نسل چلی. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. چنانچہ ایک بیٹے حضرت شام، تمام عرب ان کی نسل سے ہے، اور روح ایرانی لوگ بھی اور رومی لوگ بھی. دوسرے صاحبزادے حضرت حام، حام یہ سودان کی اولاد ہے، سودان ان کی اولاد ہے، اور کہتے ہیں کہ سبتی اور ہندی لوگ بھی ان کی اولاد ہے. نمبر تین یافس، یافس کہتے ہیں کہ ترک اور خزر قوم جو ہے ان کی نسل میں ہے، یاجوج ماجوج بھی ان کی نسل کے اندر ہے. اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ہندی لوگ بھی ان کی نسل کے اندر ہے. خزر یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو ہے یہ بات کہی گئی ہے. یہ ترمذی کی روایت میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجعلنا ذریته هم الباقین، سے مراد سام، حام اور یافس. وتركنا عليه في الآخرين، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بعد میں آنے والی امتوں میں، نبیوں میں اچھی تعریف باقی رہی. چنانچہ بعد کے لوگ آج بھی حضرت نوح علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو صلاۃ و سلام کرتے ہیں ان کے واسطے، ان کی تعریف کرتے ہیں. سلام علی نوح فی العالمین، تمام عالموں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے لیے سلامتی نازل ہو. انا وَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکی اور عبادت کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً وہ ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْبَاقِينَ، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ڈبو دیا، دوسرے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ختم کر دیا. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کی نسل ہی میں سے، یا ان کے خاندان میں سے، یا ان کی راہ پر چلنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، یا اصول میں یہ سب متفق تھے کہ توحید، رسالت، باعث بعد الموت، جو اصول دین حضرت نوح علیہ السلام کے تھے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بھی تھے. اِذْ جَا رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ اپنے رب کے پاس سلامتی والا دل لے کر کے آئے، یعنی نیروگی دل لے کر کے آئے، جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت کے بارے میں کوئی شک شبہ نہ ہو، ایسا صاف ستھرا پاکیزہ دل لے کر کے آئے. قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان اور اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے تھے، ایسکن آلہتن دون اللہ تریدون، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جھوٹے معبودوں کو تم لوگ چاہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جھوٹے معبودوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود کو تم اپنا خدا بنائے بیٹھے ہو. ایسکن آلہتن دون اللہ تریدون، فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا خیال ہے تمام عالموں کے رب کے بارے کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ جو تم کو پیدا کرنے والے، اس اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے تم غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہو، وہ اللہ تمہارے خالق، تمہارے مالک، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں سزا دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست قوم تھی، ستاروں کے اندر یہ لوگ جو ہے بڑے ماننے والے لوگ تھے، اور ان کا سالانہ ایک عبادت کا میلے کا تہوار کا دن ہوا کرتا تھا، اور یہ قریہ بصرہ اور کوفہ کے درمیان کے اندر تھا، اس کا نام ہرمز نام کی آبادی تھی. وہاں یہ لوگ عبادت، سالانہ میلہ، تہوار منانے کے واسطے جایا کرتے تھے. جب یہ قوم کے لوگ اپنے سالانہ میلے کے اندر جاتے تو اپنے بتوں کے آگے بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ کر کے جاتے، تاکہ بت کے پاس رہنے کی وجہ سے وہ متبرک بن جائے، اور واپسی کے اندر اسی تبرکات کو وہ لوگ کھاتے پیتے تھے، نہایت متبرک سمجھ کر کے. یہاں پر جو ہے اس کو بتوں کی برکت اس کے اندر شامل ہو گئی. فنظر نظرتن فی النجوم، قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی، ابراہیم چلو سالانہ میلے کے اندر، تم بھی چلو. اس لیے لے جانا چاہا تاکہ سالانہ میلے کے اندر شان شوکت خاص مات دیکھ کر کے ابراہیم نعوذ باللہ متاثر ہو جاوے، اور متاثر ہو کر کے وہ بھی بتوں کی طرف مائل ہونے لگے. اسی لیے ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی. چنانچہ جب ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی تو نظر نظر تن فی النجوم، پوری قوم کو ایک دم نہ بھی نہیں کہوائے، نہیں آنے کا، ایک دم انکار بھی نہیں کراوے. تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بہت چالاکی سے کام کیا. فنظر نظر تن فی النجوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی، ستاروں کی طرف ایک مرتبہ دیکھا. فقال انی سقیم، بھائی میں تو بیمار ہوں، اسی لیے میں سوری تمہارے اس میلے کے اندر نہیں آ سکتا، آنے سے میں معذرت خواہ ہوں میرے مرض کی وجہ سے. اس طرح کی بات آپ نے ارشاد فرما دی اور میلے کے اندر تشریف نہیں لے گئے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ کہ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ, تو یہ ستاروں میں دیکھا کیا مطلب ہے؟ تو بات کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس علم نجوم کی کتابیں تھی, اس کتابوں کو انہوں نے دیکھا, کیونکہ اس زمانے میں علم نجوم بہت عام تھا, اس کے بڑے بڑے چوپڑے اور کتابیں ہوا کرتی تھی, اس تو علم نجوم کی کتاب کے اندر دیکھا. یا یہ کہ ان کے پاس جو علم نجوم تھا اس علم نجوم کے جزیات فروعات کے اندر غور کیا, اور غور کر کے پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا. تو فنظر نظرتن فی النجوم, علم نجوم کے جزیات فروعات میں غور کر کے پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا. یہ دونوں احتمال آیت کریمہ کے اندر مطلب کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں. اور بات کہتے کہ واقعی ستاروں کی طرف دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے, پھر ان کو جواب دیا کہ ایسا کیوں کیا. تو بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کبھی کسی چیز کو بہت دھیان سے وہ لوگ سوچتے, کسی چیز میں غور و فکر تدبر کرتے, تو بے اختیار ان کی نگاہیں آسمان کی طرف چلی جاتی ہے. بعض لوگ یوں باہوں کی طرح آسمان کی طرف بیٹھے بیٹھے کچھ سوچتے رہتے ہیں, تو سمجھ جانے کا کہ کسی چیز کے اندر جو ہے گھوم ہے, کسی کی سوچ میں گھوم ہے کسی چیز کی, کسی مسئلے کی. آپ جیسا کوئی آدمی ایسا کرے تو ہم یہی سمجھیں گے کوئی مسئلہ ان کو جو ہے ذہن میں چکرا رہا ہے, اور کوئی اور ہو سمجھیں گے کہ کسی میں گھوم ہے. تو فنظر نظرتن فی النجوم, تو بعض مرتبہ آدمی کسی چیز میں غور تدبر فکر کرنے کے لیے آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے. نمبر دو, قوم کو مغالطے کے اندر ڈالنا مقصود تھا کہ بھائی وہ ستارہ پرست قوم تھی نا, تو گیا ان کو ایسا لگے کہ ابراہیم نے بھی ستاروں کی بنیاد پر ہم کو جواب دیا کہ ان نے سکے, تو ان کو مغالطے میں ڈالنا مقصود تھا. حقیقت میں ستاروں کی چال دیکھنی مقصود نہیں تھی, مغالطے میں ڈالنا. اور یہ مغالطے میں ڈالنا اسی لیے ہوا تاکہ آگے جو اہم ترین کام آپ کو انجام دینا تھا وہ اہم ترین کام آپ انجام دے سکے. جو آگے والی آیت میں آ رہا ہے, بتوں کی حقائق کو عملی طور پر ظاہر کرنا, اس کے لیے آپ نے مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کی. اور اسی کو ہم اپنی زبان میں توریہ سے تعبیر کر سکتے ہیں. تو توریہ کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا, البتہ مخاطب کے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ ایسا ہے, اس لیے تو اس نے قریبی مفہوم سے مغالطہ ڈال کر کے سامنے والے کو چک, سامنے والے کو جو ہے سامنے والے کو غلطی میں ڈال دینا مقصود ہوتا ہے. اسی بنیاد پر حدیث میں اس کو کذبات سے تعبیر کیا گیا, کیونکہ ظاہر کے اندر تو سامنے والا جو ہے یہی سمجھے گا کہ یہ یوں ہے, حالانکہ بات دوسری ہوا کرتی ہے, اسی لیے اس کو حدیث میں تذیبات سے تعبیر کیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز اپنی خواہش, اور پھر حدیث کے اندر حدیث شفاعت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن معذرت کر دیں گے کہ مجھ سے ایک بات کھلا اس طرح کی بیان ہو گئی تھی. وہ تو نبیوں کا ایک اعلیٰ مقام ہوا کرتا ہے, اس اعلیٰ مقام تواضع اور کثرت نفسی کا, اس کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام محشر میں اس بات کو سامنے رکھ کر کے شفاعت کرنے سے معذرت کریں گے. اس لیے اس کو حقیقی جھوٹ کے اوپر تعبیر نہیں کر سکتے, نہیں منتقل نہیں کر سکتے. اور دیکھو کوئی چیز سامنے والا ہماری کسی بات کا شدت سے مخالف ہو, ہم ایک بات کو بہت شدت سے چاہتے ہیں, سامنے والا شدت سے اس کا مخالف ہے, اب اس کی زبان سے ہماری چاہت کے مطابق کوئی ذرا سی بات بھی ہم سنتے ہیں تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں, اوہو ये तो आज तक हमारा इस मामले में शदीद मुखालिफ था और आज हमारी जरा सी उसने मुआफकत कर दी तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई आज इसने इतना माना, कल इससे ज्यादा मानेगा, एक दिन वो हमारी तमाम बातों का कायल और मानने वाला हो जाएगा। तो ये कौम चूंकि सितारों को मानने वाली थी तो जरा सा सितारे की तरफ देखा तो पूरी कौम के लिए तो खुशी की बात हो गई कि इब्राहिम ने आज जरा सितारे पे नजर डाली, चलो इनकी राय बदल रही है। आज तक वो सितारे को बातिल कहते थे, अब कुछ कुछ उनकी राय बदल रही है और आइंदा हमारे जैसे नजरियात अकाइद इनके हो जाएंगे, ऐसा अपने को कुछ लगता है। इसीलिए इनके लिए ये चीज खुशी और फरहत का बाइस बन गई। तो فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो बीमार होने वाला हूँ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मशगला इल्मे नुजूम का नहीं था, लेकिन सूरत हाल को ऐसी पेश करके उससे मेले में न जाने का फायदा उठाना चाहते थे। फकाल इन्नी सकीन, अब इन्नी सकीन का मुफस्सिर ने कितना अच्छा तर्जुमा किया, सकीन सकीन बमाना मुस्तकबिल, यानी मैं आइंदा बीमार होने वाला हूँ और आइंदा बीमारी के आने का इम्कान तो लगा ही रहता है, इसीलिए इस जुमले को हम झूठ के ऊपर महमूल नहीं कर सकते। बाज मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि हकीकत के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त पर बीमार नहीं थे, लेकिन आइंदा की बीमारी की तरफ आपने इशारा कर दिया। और बाज यूँ कहते हैं कि बीमारी से मुराद है तुम्हारे मुसलसल कुफ्र की वजह से मेरे दिल में बीमारी और तकलीफ है, कि तुम्हारे कुफ्र की वजह से मेरा दिल घुटता है। और बीमारी किसको कहते हैं, अखलाक अरबा मिजाज से हट जावे, एतदाल से हट जावे, तो किसी के बारे में मुसलसल गम ये भी एतदाल से हटी हुई चीज है कि तुम्हारी इस मुसलसल कुफ्र की वजह से मेरी तबीयत कूड़ती है और इस तबीयत के कूड़ने को बीमारी से ताबीर किया गया। और बाद हजरात ये कहते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिन रात में कभी बुखार आ जाता था तो सितारों को देखकर वक्त को मुतय्यन करना चाहते थे कि मेरी जो दिन रात में बीमारी का टाइम है वो तो नहीं आ गया। जैसे बाज़ मर्तबा हम कहते हैं रोजा शाम को 4 बजे मुझे बुखार चढ़ता है, तो हमारे जमाने में तो घड़ियां हैं कि घड़ी से हम बुखार का वक्त मालूम कर लेंगे, लेकिन उस जमाने में घड़ियां नहीं थी, वो तो सूरज और चांद सितारों की रफ्तार से ही अवकात की टाइम करते थे। तो आपने सितारे की तरफ क्यों देखा, अपने को जो रोजाना एक वक्त पर बीमारी पेश आती है उस बीमारी का टाइम मुतय्यन करने के वास्ते देखा। और बाद में सकीन का मतलब ये बयान किया कि मैं मेले में आऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ बहुत होगी और बाद लोगों को भीड़ भाड़ पसंद होती नहीं है, भीड़ भाड़ में जाके बीमार हो जाते हैं, या एक वक्त पर खाना नहीं मिलेगा, सफर मशक्कत का होगा, आराम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बीमार हो जाऊंगा। इसीलिए आपने जवाब में कहा इन्नी सकीन, मैं बीमार होने वाला हूँ। फतवल्लव अन्हु मुदबिरीन, तो कौम के लोग सब के सब इब्राहिम से बीमार है, चलो उसको वहाँ ले जाएंगे तो एक बीमार को संभालने का और अपनी मौज मजा मस्ती में भी खलल पड़ेगा, इसको यहाँ रहने तो चलो अपने तो सब चले जावे, तो सब चले गए मेले के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़ करके। जब वो गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुपके चुपके उनके बुत कदे में तशरीफ ले गए और जाकर के उनके बुतों के सामने जो खाना रखा हुआ था तो जाके कहा फकाला अला ताकुलून, अला खाते क्यों नहीं। ये अला हमारी जबान में इसी माने में इस्तेमाल होता है जिस माने में अरबी में है, फकाला अला ताकुलून, अला खाता क्यों नहीं, खा मालकुम लातंतकून, अला बोलो नहीं खाते क्यों नहीं, तुम तो बोलते भी नहीं। फराग अलैहिम दरबम मिन यमीन, चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत से दाहिने हाथ में कुल्हाड़ा लेकर के उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए और उन सब का सफाया करना शुरू कर दिया। अकबर चुनांचे सब को तो ताड़ मारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, श्री बिल्ला कबीर बड़े को रहने दिया, उसके गले में कुल्हाड़ा लटका दिया, बाकी सबका सफाया कर डाला। اب یہاں حضرات مفسرین نے ایک بڑی بات چھیڑی ہے علم نجوم کے سلسلے کے اندر, کہ علم نجوم کا سیکھنا اور اس کا حاصل کرنا. اور دیکھو قرآن حدیث میں بہت سی جگہوں پر یہ سب باتیں آپ کو پڑھنے کو ملے گی کہ فلاں آدمی نے نجوم کے ذریعے سے یہ معلوم کیا تو وہ بات بالکل صحیح نکلی. جیسے وہاں بخاری میں آپ لوگ روایت پڑھو گے کہ وہ بادشاہ نے ستاروں کے ذریعے سے اندازہ لگایا تھا کہ آج عرب کا عرب میں ایک نبی پیدا ہو چکے, اس طرح کی باتیں نصوص میں ملتی. تو کیا نجوم کے علم کے ذریعے حاصل کی ہوئی باتیں صحیح ہوتی ہے؟ اور علم نجوم کو حاصل کرنا کیسا ہے؟ جیسے کہ جیوتش لوگ کیا کرتے, علم نجوم ان کے پاس ہوتا ہے, انہوں نے ستاروں کے اوپر سے وہ راشیاں بنا رکھی ہے نام کے اعتبار سے, کہ آپ کا نام یہ ہے تو آپ اس راشی میں, آپ کا نام یہ ہے تو اس راشی میں. پھر بعض اخباروں کے اندر روزانہ آپ کا مستقبل بھی آتا ہے صبح صبح میں, آج اس نام والوں کی راشی کا آج بھوشیہ ایسا ہوگا اس طریقے سے. تو اس کے اندر میرے نام کا جو پہلا حرف ہے اس اعتبار سے ان کی میری راشی سیح راشی بیٹھتی ہے. تو اس طریقے سے یہ علم نجوم ہے. تو یہ علم نجوم کا جو ہے کس کیا کون سا مقام ہے, کیا درجہ ہے؟ تو اس سلسلے میں بنیادی بات یہ یاد رکھنی چاہیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابرین امت سے جو بات منقول ہے وہ یہ کہ علم نجوم تم اتنا حاصل کرو جس کے ذریعے سمندر اور زمین کے سفر کے اندر راستوں کو تم جان سکو. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, ستاروں سے اتنا علم حاصل کر لو راستے کی تم کو صحیح شناخت ہو جائے. اور اسی کے لیے تو یہ کمپاس بنتے ہیں کتب شمالی کے ذریعے سے. تو یہ کمپاس جو ایجاد ہوئے کتب شمالی کے اوپر سے, اسی کے اوپر سے یہ ہوائی جہاز اسٹیمرے یہ اپنے راستے معلوم کر کے آرام سے چلتے. تو اتنا حاصل کر لو کہ جس کے ذریعے تم کو راستے آسانی سے معلوم ہو سکے. اور آج بھی عرب بدوی لوگ جو ہوتے ان کو اس لائن سے بڑی مہارت ہوتی, وہاں جنگلوں میں راستے نہیں ہوتے. یہ کاتب جاوید صاحب انہوں نے خود واقعہ سنایا تھا کہ رات میں ایک دن سعودیہ میں کہیں جنگل میں راستہ بھٹک گئے صحرا میں, کسی بدوی کو جا کر کے اٹھایا جنگل میں, تو اس نے ستارے دیکھ کے فوراً بتلا دیا کہ آپ کو فلاں شہر میں جانا ہے, اس منزل اس طرف جاؤ تو تم کو وہ شہر آ جائے گا. کوئی راستے کا سائن نہیں. آج بھی عرب دیہاتیوں کے اندر ستاروں کے ذریعے راستہ وہ فٹافٹ معلوم کر لیتے ہیں. تو اتنا راستہ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے ذریعے مستقبل اور انسان اپنے کاموں کے اندر خیر شر کو معلوم کرے یہ بالکل شرعاً مناسب نہیں ہے. کیونکہ جو آدمی اس کے خواص اور آثار کے پیچھے پڑتا ہے وہ اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کرتا ہے. اور بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ دھیرے 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 اس کا یقین ستاروں پر بڑھتا ہے, خدا کے اوپر سے یقین اس کا ہٹنے لگتا ہے, ستاروں کو مؤثر حقیقی سمجھنے لگتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ان ستاروں کے ذریعے کوئی ایسی چیز معلوم ہو بھی سکتی ہے تو اس کا حقیقی علم ہمارے پاس نہیں ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا فرمایا تھا اور وہ تو مؤید بالوحی تھے, اسی لیے وحی کی تائید کے ذریعے وہ معلوم کر سکتے تھے کہ یہ ستارہ یوں ہٹا اس لیے یوں ہوگا ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یہ مؤید بالوحی تھے. اور اب ہمارے پاس وحی کا سلسلہ منقطع ہے, اسی لیے ہمیں اس کا کوئی صحیح یقین علم معلوم ہو سکتا نہیں ہے. اس زمانے کے اندر جتنا علم نجوم ہے وہ محض قیاسات ہیں, اوہام ہیں, اسی لیے اس کے اندر زیادہ مشغول ہو کر کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی لوگ اس لائن میں پڑھتے ہیں وہ جیوتشوں سے اپنا مستقبل معلوم کروائیں گے پہلے, کہ فلانے لڑکے کے فلانی لڑکی سے میں شادی کروں تو میرا مستقبل کیسا رہے گا, وہ ہاں کہ میں پھر بھی شادی کر دیں. اور معلوم کرنے والوں کے یہاں پر ہی زیادہ طلاق اور جل جانے اور خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں. آپ اٹھا کر کے دیکھ لو, تو جیوتش نے ستارے دیکھ کے کہا تھا تو وہ صحیح تھا, تو یہ سب کیوں ہوا بعد میں؟ معلوم ہوا کہ وہ سب تو کم تھوک ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور کبھی کسی جیوتش کی ایک آدھ بات صحیح ہو جائے تو پچاسوں جھوٹ کی وجہ سے उनके इल्म को हम सही और सच्चा नहीं कह सकते। फाकबलू इलैही यज़िफून, वापसी में मेले से फारिग होकर के ये जल्दी जल्दी जो है दौड़ करके अपने वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास या टूटे हुए अपने बुतों के पास पहुँचे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आकर के पूछने लगे ये सब क्या हो गया है।